غم حسین میں وا اشک خون ہے گریاں، شریک مجلس و ماتم ہے مہدی دوراں۔
غم حسین میں وا اشک خون ہے گریاں، شریک مجلس و ماتم ہے مہدی دوراں۔
ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم، توکلت علی رب لا یمود ابدا، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی الصمد وداو والقائم هو الباقی بعد کل فنا قبل کل فنا، هو الذی خلق الارض والسماوات فی ستۃ ایام، هو الذی نور قلوبنا بولایۃ محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام والطيب والإكرام على رسول الله الأعظم المصطفى الأمجد المحمود الأحمد المقي المدني الحي الكرشي التهامي سيدي ومولاي أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المتطهرين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد، قال الحميد في كتابه المتين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، درود حبیب اور محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اپنی اپنی زحمات کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، جتنے جتنے قدم چل کر صف احزاب پر تشریف لائے ہیں، ہر ہر قدم پر اجر جزیل پانے کے لیے، محبت و عقیدت کے ساتھ صلوات کا حبیب اور محمد محمد، جتنے مومنین مومنات عازمین کربلا ہیں، تمام مومنات کی سفری پریشانیوں کی دوری کے لیے، ان کے حفظ و امان کے لیے، جہاں جہاں سے بھی، جہاں جہاں جس منزل کے لیے کاروان حسینی میدان سفر میں ہیں، سب کی سلامتی کے لیے درود کا حدیث ہو بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارواح معصومین کے استقبال کے لیے اکراماً حقیقتاً آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے عقیدت و محبت کے ساتھ صلوات کا حدیث ہو بر محمد۔ دعائے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خدا ہمارے مل بیٹھنے کو، ہمارے جمع ہونے کو، ہم سب کے لیے، ہم سب کے مرودین کے لیے، منتظمین و معاملین و ارکین انجمن کے لیے خدا توشہ آخرت قرار فرمائے۔ خدا زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی فرمائے۔ خدا ان کی زبان اقدس کو ہم سب کے لیے دعا قبول قرار فرمائے۔ ان کے مجھے ناظرین کی زیارت خدا ہم سب کا نصیب قرار فرمائے۔ ہماری ان مجالس کو خدا حضرت علیہ السلام کے تجیل ظہور کا زمینہ قرار فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کو قبولیت کے لیے، ان تمام دعاؤں کی مستجابی کے لیے، حضرت علیہ السلام کے تجیل ظہور حفظ و امان کے لیے درود کا حبیب اور محمد و آل محمد، اللہ محمد۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ بہت شکریہ، خدا سب کو سلامتی دے، خدا ہمیں ایک ایک لحظے کو تسلیم خدا شمار فرمائے۔ علم کے عنوان پہ ہمارا سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے۔ خدا حقیقت انسان بنا بتا رہا ہے اور فرما رہا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، میں اللہ نے تمہیں شکم مادر سے اس طرح دنیا میں بھیجا کہ جب کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ نبی اکرم کا ایک معروف اشارہ گرامی ہے، کلو مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یا یعنی جب وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو یعنی اسلام کی سوجھ بوجھ اس کے نفس میں خدا کے لکھا کر کے بھیجنا ہے۔ اور جس طرح کہ کہا گیا کہ انسان فطرتاً راغب با عبادت ہے، خود جبلت انسان، انسان کا نفس انسان کو عبادت کی طرف راغب کرتا ہے۔ اچھا، سارے انسان کسی نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، بعض منظروں پہ جانتے ہوئے عبادت کرتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، یعنی معرفت کے ساتھ عبادت، اور بعض منظروں پہ نہ جانتے ہوئے عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک منزل پہ انسان اپنے علم کے ساتھ عبادت کر رہا ہوتا ہے اور ایک منزل پہ جہالت کے ساتھ عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، ہر انسان کسی نہ کسی کی عبادت کرتا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی کی، کوئی بت کی عبادت کرتا ہے، کوئی نفس کی عبادت کرتا ہے، کوئی اپنے جاؤ حشم کی عبادت کرتا ہے، کوئی اپنے مرتبے اور سٹیٹس کی عبادت کرتا ہے، کوئی اپنے کاروبار کی عبادت کرتا ہے، یعنی جو جس کو جتنی فوقیت دیتا ہے وہ اتنی ہی اس کی اسی کی عبادت کرتا ہے جس کو باقیوں پہ فوقیت دیتا ہے۔ اپنے عمل میں جس کو زیادہ اہمیت دے گا انسان اس منزل پہ، اس مرحلے میں اسی کی عبادت کرے گا۔ اگر ہر مرحلے میں خدا کی ذات کو فوقیت دے گا تو زندگی کا ہر مرحلہ عبادت ہوگا، ہر مرحلہ عبادت ہوگا۔ پھر جس طرح کے علماء فرماتے ہیں کہ انسان کا بیٹھنا، سونا، جاگنا، چلنا، پھرنا، کاروبار کرنا، بچے کی پرورش کرنا، بچوں کو سکول بھیجنا، سکول سے لے کے آنا، یہ ہر منزل پہ اگر نگاہ میں خدا ہو تو ہر منزل پہ عبادت ہے، اور اگر نگاہ میں فرض کیا یہ تک ہو، اتنا بھی شائبہ ہو کہ میں اپنے بچے کو اچھا پڑھاؤں، اچھا لکھاؤں، اچھے اسٹیٹس میں اس کی پرورش کروں تاکہ یہ بڑا آدمی بن جائے اور کل کو میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے، تو فرمایا ایک منزل پہ یہ شرک خفی ہے کہ اس نے خدا کو چھوڑ کے اپنے بچے پہ تقیہ کیا، اور خدا کی رضا کی خاطر نہیں بلکہ اپنے مستقبل کی خاطر، اپنے بچے کے مستقبل کی خاطر اس کی پرورش۔ ہر مرحلے میں خدا مد نظر ہو۔ جس طرح کا ایک معروف واقعہ ہے کہ ایک صحابی کا گھر تعمیر ہونے لگا، گھر تعمیر ہونے لگا تو اس نے رسول خدا کو دعوت دی کہ یا رسول اللہ تشریف لائیے، میرے گھر کی اینٹ رکھیے۔ رسول خدا نے اینٹ رکھی، گھر تعمیر ہو گیا۔ گھر تعمیر ہونے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ گھر میں رہائش کرنا چاہتا ہوں، آئیے اپنا رحمت للعالمین رحمت والا قدم میرے گھر میں رکھیے تھا، میں گھر میں رہائش پذیر ہو جاؤں۔ آج بھی لوگ جب گھر بناتے ہیں تو سادات کو اپنے گھروں میں بلاتے ہیں کہ اولاد رسول ہیں، چلے ان کے قدموں سے برکت مل جائے گی، یہ قرآن خوانی کرتے ہیں، مجلس کرواتے ہیں۔ اس نے کہا پایا تارے رسول آئیں گے، گھر بابرکت ہو جائے گا۔ رسول خدا تشریف لائے، گھر کا مشاہدہ فرمایا، کہا یہ تو نے کھڑکی کیوں رکھی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ سے کہ ہوا آئے گی۔ کہا اور؟ کہا بس اس لیے ہوا آئے گی۔ فرمایا ہوا نے تو آنا ہی تھا، اگر تیرا ارادہ یہ ہوتا کہ اس کھڑکی سے بلال مؤذن کی اذان صبح کی صدا آئے گی، ظہر و عصر و مغرب و عشاء کی اذان آئے گی، وہ ثواب بھی شامل ہو جاتا، ہوا نے تو آنا ہی تھا۔ اور یقین کیجئے بعض منزلوں پہ انسان متوجہ نہیں ہوتا، یہ جو عبادت انسان سے رہتی ہے نا، بعض منزل کے لیے روک کے پھر اپنے موضوع کی طرف پڑھتا ہوں، کل بھی موضوع تشنا رہا، شاید آج بھی نہ رہ جائے، لیکن پڑھتا ہوں، ایک ہی بات کہوں گا خارج کی اور اس کے بعد آپ کے اپنے موضوع کی طرف بڑھوں گا۔ اگر جن بعض منزلوں پہ انسان متوجہ نہیں ہوتا، یہ انسان سے جو عبادتیں رہ جاتی ہیں یا انسان معصیت کرتا ہے، یہ انسان کے اپنے افعال کی وجہ سے ہے۔ عبادت رہتی ہے تو گناہ کی وجہ سے رہتی ہے، اور معصیت کرتا ہے تو عبادت کے رہ جانے کی وجہ سے معصیت کرتا ہے۔ میری بات نہیں پہنچ سکی؟ اگر انسان سے فجر کی، زہرین کی، مغربین کی کوئی ایک نماز چھوٹتی ہے تو اس کے پیچھے خود انسان کا عمل کار فرما ہوتا ہے، اور اگر انسان وہ مسلسل نماز چھوڑتا ہے تو اس سے بڑے سے بڑا گناہ ہوتا ہے، اور پھر گناہ کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا۔ جس طرح کے روایات پہ ملتا ہے
کہ ایک مستور مدینے کی گلیوں میں شور کر رہی ہے، دلونی الی رسول اللہ، مجھے رسول خدا تک پہنچا دیجیے. اب اتنی بلند آواز سے وہ شور و غوغا کر رہی ہے بازار میں، گلی میں، کہ خود رسول اللہ بنفس نفیس جناب ماریہ قبطیہ کے ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پر خود گلی میں آ جاتے ہیں، بستر سے اٹھتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں. مطلب کلیج خدا کیوں شور کر رہی ہو؟ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، مجھ سے تین بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں اور میرا نفس لوامہ مجھے ہلکان کیے جا رہا ہے، مجھے مارے جا رہا ہے. یا رسول اللہ، مجھے دنیا میں سزا دے کر آخرت کے عذاب سے محفوظ کر دیجئے. رسول خدا نے فرمایا، تم سے کیا گناہ ہوئے؟ کہتی، یا رسول اللہ، سنیے، میرا شوہر سفر پہ تھا، میں نے اپنے شوہر سے خیانت کی، خیانت کے نتیجے میں ایک بچے کی ماں بن گئی. اپنی بےعزتی، اپنی بےعزتی سے بچنے کے لیے میں نے پیدا ہوتے ہی بچے کو سرکے کے مٹکے میں ڈال دیا. بعد میں ضرورت پڑی تو اسی سرکے کو پیوریفائی کر کے میں نے بازار میں بھیج دیا. یا رسول اللہ، کیا مجھے ان گناہوں کی سزا دے کر آخرت کی سزا سے محفوظ کر سکتے ہیں؟ فرمایا، سن، اس دنیا میں بھی تو عذاب سے دوچار ہوگی اور آخرت میں تا اب تو جہنم کی آگ میں جلتی رہے گی. یہاں بھی سزا ملے گی، وہاں بھی سزا میں رہے گی. یا رسول اللہ، یہاں جتنی مرضی دیجئے، وہاں کی بچا لیجئے. کہا، یہاں کی سزا تو ملے گی ملے گی، وہاں خدا پھر بھی یہ فیصلہ کرے گا. فرمایا، خلے ہم اسے دور کر دو، اس کو اتنی بدبخت دور کر دو. میں نے کہا، اسے دور کر دو. اس کو رسیاں باندھ کر اس کو مطلب لے کے جانے لگے. جب لے کے جا رہے تھے، رسول خدا کا خلے آ، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو. قریب لائے، بلایا، کہا، زننت انت ترکت صلاۃ العصر، مجھے لگتا ہے تو نماز عصر پڑھنا چھوڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے تو اتنے بڑے بڑے گناہ کرتی رہی اور تیرے نفس نے تجھے ملامت تک نہ کی. انی زننت انت ترکت صلاۃ العصر، مجھے لگتا ہے پوری نماز عصر پڑھنا چھوڑ دی تھی. کہتے، صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، میں نماز عصر نہیں پڑھا کرتی تھی. فرمایا، اسی لیے تو بڑے سے بڑا گناہ کرتی گئی، شوہر سے خیانت کی، بچے کو جنم دے کے اس کو مٹکے میں ڈال کے قتل کیا. قتل کرنے کے بعد اس کے گوشت کو پیوریفائی کر کے سرکے کو، پھر اس سرکے کو تمہیں بازار میں بیچ دیا. اتنے بڑے بڑے گناہ کیے کیونکہ تو نماز چھوڑ چکے تھے. اب تصور کیجیے گا، جب ہم نماز چھوڑتے ہیں تو ہم سے کیا کیا گناہ ہوتے ہوں گے. اچھا، ہم بعض گناہوں کو بالکل چھوٹا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، جبکہ اگر ہم بنظر امید دیکھیں تو یہ بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں. مثلا اس زمانے میں، اس معاشرے میں، زوجہ شوہر پہ حکومت کرتی ہے، بچے جوان ہو جائیں تو اپنی منمانیاں کرتے ہیں، اپنے والدین کو کچھ نہیں سمجھتے، سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ خبر ہے اور ان کو کوئی خبر نہیں ہے. ہم فاضل عالم ہو گئے ہیں، ہم دنیا کے جہاں دیدہ ہیں اور ہمارے ماں باپ بدھو ہیں. یہ پرانے زمانے کے لوگ، ان کو کیا پتا. لیکن میرے نوجوانوں، یاد رکھنا، جس زندگی سے تم گزر کے گئے ہو نا، اس زندگی سے ہم گزر کے آئے ہیں. اس زندگی کے احساسات، اس زندگی کے جذبات، اس زندگی کے اس پیرائے کے تمام خیالات و تفکر، ان سے ہم گزر کے بڑھاپے میں آئے ہیں. اس لیے بوڑھا جانتا ہے جوانی کیا ہے، بڑھاپے میں گیا ہوا فرد جانتا ہے نوجوانی میں کیا خیالات ہوتے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ تم نے والد کو دھوکہ دے دیا, یہی سمجھنا کہ والد نے چشم پوشی کی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ بڑوں کو دھوکہ دے دیا ہے. نہیں, بڑے بعض دفعہ چشم پوشی کرتے ہیں, چلے کوئی بھی خود سمجھ جائے گا. یہ ان کی محبت کا تقاضا ہوتا ہے, لیکن ان کی محبت پہ انسان اتنا آگے نہ بڑھ جائے. ہمارے ہاں ادب کے مراتب کیا ہیں جانتے ہو نا جوان؟ وہ ایک بڑا معروف واقعہ کہ ایک شخص امام سجاد کا شیعہ ہے, ایسا شیعہ کہ جب ہر سال حج کے لیے آتا ہے اور مدینہ مشرف ہوتا ہے تو ماہر امام سجاد میں تحائف لے کے پیش کرتا ہے. اس کا پورا خاندان ناسبی ہے, ناسبی یعنی اہل بیت سے بغض رکھنے والے, اہل بیت سے کینہ رکھنے والے. وہ اکیلا محب اہل بیت شیعہ اہل بیت ہے, پورا خاندان ناسبی ہے, باپ ہی ناسبی ہے, باپ بھی ناسبی ہے. پھر تو جو کرے گا, ناسبی وہ ہوتا ہے جو محمد و آل محمد کی عظمت کا قائل نہیں ہوتا بلکہ محمد و آل محمد کے لیے توہین کا قائل ہوتا ہے. اور بعض منتروں کو بھی کہتا ہے معاذ اللہ کے علی سے فلاں ہو گیا اور زہرا نے فلاں کر دیا, وہ ناسبی. پورا خاندان ناسبی, پورا قبیلہ ناسبی, تنہا محب اہل بیت اپنے علاقے سے آتا ہے مولا کی بارگاہ میں تحائف لے کے آتا ہے. مکہ معظمہ پہنچتا ہے, حج کرتا ہے, سیدھا مدینے آتا ہے, قبر رسول سے سلام کر کے سیدھا پیغمبر کے فرزند کی بارگاہ میں آتا ہے اور تحائف پیش کرتا ہے. ہر سال, ہر سال اس کا باپ خود تانے دیتا ہے, لٹائے جا رہا ہے, کھلائے جا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے باپ, میرا آقا میرا اتنا احترام کرتے ہیں, میری اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں. میرے بس میں آئے تو میں سب کچھ ان کے فضا کر. اس کا باپ حج کو آتا ہے اور اس کا باپ اس کے ساتھ مدینہ مشرف ہوتا ہے, اور اس کا باپ کہتا ہے چل میں آج تیرے امام سے ملتا ہوں. وہ اپنے باپ کے ساتھ امام سے ملنے آتا ہے. پہلے جب آتا تھا دقل باپ کرتا تھا, کنیز گھر میں خبر دیتی تھی, امام خود بیت الشرف بیت السرا کا دروازہ, سرا کا دروازہ مہمان خانے کا دروازہ اس کے لیے خود وا کرتے تھے. جب وہ بیٹھتا تھا امام خود اس کے لیے دسترخوان بچھاتے تھے, خود امام دسترخوان چنتے تھے, اس کے ہاتھ امام دھلواتے تھے. مگر امسال جب امام کے محضر میں پہنچا تو امام علیہ السلام نے غلام کو بھیجا جا کے دروازہ کھول. وہ سارا رودال اپنے باپ کو سناتا تھا, باپ اس کا پہلے سے ناسمی تھا, اب کی جب دروازہ کھلا تو سامنے غلام تھا امام کا. اس کو ذرا سا احساس ہوا. اب غلام نے ان کے لیے پانی وغیرہ کا اہتمام کیا, ان کے ہاتھ دھلوائے, منہ دھلوایا, غلام نے ان کے لیے دسترخوان بچھایا, دسترخوان چنا, غلام کھانا پیش کیا, کھانا کھلانے کے بعد دسترخوان سمیٹا. اب وہ آنے والا نوجوان کہتا ہے میں مولا سے ملاقات چاہتا ہوں, زیارت چاہتا ہوں. غلام پیغام لے کے جاتا ہے, امام فرماتے ہیں اسے کہو انتظار کرے میں مصروف ہوں. اس نے کہا کہ میں رخصت چاہتا ہوں. امام علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اس کو رخصت کرنے کے لیے. پہلے جب آتا تھا امام سینے سے لگاتے تھے, پیشانی میں بوسہ دیتے تھے, آج آئے تو امام نے فقط دست شفقت کو دست اس کے ہاتھوں سے ملایا اور بس. اس کے باپ کو بڑے والہانہ انداز سے ملے اور اس سے اس انداز سے ملے جیسے جانتا ہی نہیں امام کو. اب وہ پریشان و مسترب ہوا, چونکہ شیعہ تھا اور پہچانتا تھا اپنے امام کو. فوراً کر کون گرا, فرزند پیغمبر, مجھ سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہے, مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے, مجھ سے کوئی لغزش ہوئی ہے, مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے, مجھ سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں. امام مصطفیٰ فرمایا ہاں تو نے صحیح جج کیا ہے, میں تجھ سے ناراض ہوں. فرزند پیغمبر مجھے معاف کیجیے, آپ فرمائیے میں معافی کا طلبگار ہوں. کہا بندہ خدا تو جب میرے گھر کی طرف آ رہا تھا بازار سے گزر کر, میں بھی بازار میں موجود تھا, میں دیکھ رہا تھا تیرا بوڑھا باپ پیچھے پیچھے آ رہا ہے, تو آگے آگے چل رہا تھا. میرا بوڑھا باپ پیچھے پیچھے،
تو آگے آگے چل رہا تھا، تیرا بوڑھا باپ تیرے پیچھے پیچھے، تو اس کے آگے آگے. فرزند پیغمبر، میرا باپ ضعیف ہے، وہ ایسا قدم اٹھا کے رکھتا ہے. مولا آپ کی زیارت کا اشتیاق میرے قلب میں ایسے جاگزیر تھا، میں متوجہ نہیں ہو سکا. آپ کی شوق زیارت سے میں تیز قدم اٹھا کے آگے بڑھ رہا تھا. امام نے فرمایا ہمارا زیارت کا شوق تمہیں باپ کا گساخ بنائے گا. مولا میرا باپ تو فرمایا چھوڑو، تمہارا باپ جو بھی ہو، کلمہ گو تو ہے، کلمہ گو نہ بھی ہو، تمہارا باپ تو ہے نا. پہلے باپ سے معافی مانگو گے تب ہم راضی ہوں گے. باپ کے قدموں میں گرا، میرے باپ مجھے معاف کر دے. باپ مولا کے قدموں میں گرا، فرزند پیغمبر ہمیں معاف کیجیے، ہمیں معاف کیجیے، ہم تو آپ کے بارے میں کچھ اور ہی سمجھتے رہے، اور خدا بہتر جانتا ہے نبوت و امامت کو کس گھر میں رکھے. ایک صلوات تقدیم پر محمد و آل محمد. بس اگر بعض اب ہم غلطی کو غلطی سمجھتے نہیں ہیں، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. جب یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹے چھوٹے گناہ، جب انسان دنیا میں آتا ہے آوا جان، خالی ذہن ہوتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. شکم موادر سے جب انسان دنیا میں آتا ہے اس کے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا، مگر انسان اپنی پاکیزہ فطرت کے ساتھ دنیا میں آتا ہے، خدا کی طرف سے ہدایت لے کے آتا ہے، اور اسی ہدایت کا نام اسلام ہے. اسی کے لیے مصطفیٰ نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر کوئی فطرت اسلام پہ دنیا میں آتا ہے، وہی فطرت اسلام انسان کو سکھاتی ہے فطرت، کہ کس طرح تو نے اپنی ماں کے سینے سے اپنی خوراک کو لینا ہے، کس طرح تو نے اپنے بستر کو بدلوانے کے لیے اپنی آہوں کا سہارا لینا ہے، کس طرح اپنی بات کو منوانے کے لیے تو نے رونے کا سہارا لینا ہے. یعنی وہ ساری چیزیں فطرت میں خدا نے دے کے بھیجی ہے، مگر پھر بھی وہی کہوں گا، پھر اس کے والدین اس کو اپنے جیسا بناتے ہیں. وہ جو کریے گا اس کو اپنے جیسا بناتے ہیں. اگر اس کو والدین آل محمد کے محب ہو تو پھر ان کی ولایت کی گھٹی دیتے ہیں، اگر محب نہ ہو تو پھر جہالت کی گھٹی اس کا نصیب بناتے ہیں. آگا جان انسان آیا خالی ذہن ہے، اس کے والدین نے، اچھا والدین نے کیا، اس کے بعد خود انسان جب عقل و دانش کامل ہو گئی، اب خود جواب دے ہے کہ آیا اس نے صراط مستقیم کی طرف سفر شروع کیا یا نہیں کیا. اب جیسے جیسے صراط مستقیم کی طرف سفر کرے گا، وہی سفر اس کے علم کا سفر. اسی لیے معصومین فرماتے ہیں اصل العلم عارف النفس، اصل علم انسان کا اپنی ذات کو پہچاننا ہے. اور یہ بھی فرمایا حق العلم معرفت کا، علم کا حق یہ ہے، حق کے علم یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کو انسان حاصل کرے. جیسے جیسے معرفت خدا حاصل ہوتی جائے گی، انسان ویسے ویسے عالم ہوتا جائے گا. اور اس کو میرے مولا نے دوسرے لفظوں میں فرمایا کہ اقرفہو بعلمہ، اس کی معرفت حاصل کرو اپنے علم کے مطابق. یعنی جیسے جیسے تمہارا علم عروج کرے گا، ویسے ویسے اس کی معرفت عروج کرے گا. اور خدا کی قسم جتنی معرفت ہوتی ہے اتنا ہی ایمان ہوتا ہے، جتنا ایمان ہوتا ہے اتنی ہی انسان کی عبادت ہوتی ہے. یعنی جتنا علم ہوتا ہے اتنی معرفت ہوتی ہے، پھر جتنی معرفت ہوتی ہے اتنا ایمان ہوتا ہے، اور پھر جتنا ایمان ہوتا ہے اتنی اس کی عبادت ہوتی ہے. جیسے جیسے علم عروج کرے گا، ویسے ویسے انسان کا ایمان عروج کرے گا. توجہ کریے گا، جیسے جیسے علم عروج کرے گا، ویسے ویسے انسان کی معرفت عروج کرے گی.
جیسے جیسے معرفت عروج کرے گی ویسے ویسے انسان کا ایمان عروج کرے گا، جیسے جیسے ایمان عروج کرے گا ویسے ویسے عبادت عروج کرے گی. اگر انسان عبادت کثیر کرے مگر علم سے عاری ہو تو وہ عبادت عبادت ہی نہیں رہے. اگر انسان اتنا ہی نہ جانتا ہو کہ وضو تو کر رہا ہو، اب اس وضو کے حق کے وضو کیا ہے، اس کے مقدمات کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہے، تو جو ہے دوستو اگر نماز کے لیے مصلی پہ آیا ہے تو نماز کے واجبات کیا ہیں، واجبات میں ارکان کیا ہیں، غیر ارکان کیا ہیں، کون سا عمل ایسا ہے جو چھوٹ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، کون سا عمل ہے جو دو دفعہ ہو گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، کون سا عمل ہے جو دو دفعہ ہو گیا یا چھوٹ گیا تو مجھ پہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. یاد رکھیے گا، انسان کے لیے بالغ ہونے کے بعد وہ علوم، وہ جاننا کہ جو انسان کے اوپر واجبات ہیں ان کا جاننا انسان کے لیے واجب ہے. ویسے تو اطلب العلم من المحد الى اللحد، علم حاصل کرو پنگھوڑے سے لے کے قبر تک، علم حاصل کرو پنگھوڑے سے قبر تک، گود سے گور تک، مگر یہ علم واجب ہے. کہ جب انسان یہی نہ جانتا ہو کہ عبادت کر رہا ہے تو کس کی عبادت کر رہا ہے، جس کی عبادت کر رہا ہے وہ اس کی عبادت کو کیسے سن رہا ہے، آیا کانوں سے سن رہا ہے بغیر کانوں کے سن رہا ہے، زبان سے وہ بولتا ہے یا بغیر زبان کے وہ بولتا ہے جس کی یہ عبادت کر رہا ہے. یعنی جب تک معرفت توحید نہیں ہوگی ویسے عبادت کی منزل ہی نہیں ہے. جب انسان اللہ کو نہ پہچانتا ہو تو پھر جس کی بھی عبادت کرے گا اسی کو خدا سمجھ لے گا، بت کو خدا سمجھ لے گا، ستارے کو خدا سمجھ لے گا، چاند کو خدا سمجھ لے گا، سورج کو خدا سمجھ لے گا، انسان کو خدا سمجھ لے گا. مگر جب انسان خدا کی ماہیت، خدا کو جان لیتا ہے، خدا کے کمال کو جان لیتا ہے تو پھر فرق نہیں پڑتا. جس طرح علی اکبر نے کہا تھا کہ موت ہم پہ آگے رہے یا ہم موت پہ، اب چونکہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو ان مجالس نے ایسا راسخ کیا ہے، سنیے گا، ہمارے مجالس نے دو کام بڑے عروج پہ کیے ہیں، تولا اور تبرع. یہ دو ایسے عوامل ہیں جو ہمارے قلوب میں راسخ ہیں. ہم اہل بیت سے کبھی دوری اختیار نہیں کر سکتے، اہل بیت کے دشمنوں کی محبت دل میں نہیں لا سکتے، چونکہ ہمیں بچپن میں ان مجالس نے یہ دو ثمرات ادا کیے ہیں. ایک ثمرہ ثمرہ تولا ہے، ایک ثمرہ ثمرہ تبرع ہے، جو اسلام کی حقیقت کی جانچ اور پڑتال کے لیے دونوں ازحد ضروری ہیں، اور یہ مجالس نے ہمیں دیے ہیں. اسی لیے آج جب بل پیش ہوتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہم سے ان کو منوا لیں گے، لیکن ہمارے دل کے اندر موجود تولا اہل بیت، محبت اہل بیت، ولایت اہل بیت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ جن پہ بڑوں نے تبرع کیا تھا ہم آج ان پہ تبرع کرتے ہیں. اسی لیے ہم اس کے سامنے کھڑے ہوئے، ہماری قوم کھڑی ہوئی، آج ہمارے دشمن کے گھر میں سو گئے، اور الحمدللہ ہماری قوم، ہماری ملت تشیع پاکستان سرخرو ہوئی ہے، مگر ابھی مرحلے باقی ہیں. کمزور سے کمزور بھی شیعہ ہونا، چونکہ مجلس شبیر کی اہمیت کو ہمارے علماء و خطباء و ذاکرین و وائزین نے سمجھایا ہے، تو کمزور سے کمزور شیعہ بھی، یعنی کسی علاقے میں اکیلا رہتا ہے تو کمزور ہے بابا، لیکن اکیلا بھی اپنے گھر پہ علم لگائے گا اور ڈٹ کے لگائے گا، اپنے گھر میں عزاداری کرے گا تو ڈٹ کے کرے گا، پوری دنیا اس کے مخالف کھڑی ہو جائے تو وہ یا حسین کہنے سے کبھی پہلو تھا ہی پوری زندہ. یہی سبب ہے کہ انسان ہمارے مکتب اہل بیت کے پیرو عزاداری کے لیے، اہل بیت کی ولایت کے لیے، محبت و عشق و مودت کے لیے میدان عمل میں رہتے ہیں، اور دشمن اہل بیت کو کبھی قبول نہیں کرتے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑ جائے، جان دینی پڑ جائے دشمن اہل بیت کو قبول. اور ہمارے بڑوں کا اسوا ہے جناب حجر بن عدی سے جب امیر شام کے سپاہی نے آگے کہا, حاکم شام نے, بے شمار حاکم شام نے تیرے لیے رہائی کا, تیرے قبیلے کے ان 18 افراد کے لیے رہائی کا حکم دیا ہے, رہائی کا حکم دیا ہے, مگر شرط یہ ہے کہ معاذ اللہ تمہیں علی پہ صبر کرنا ہوگی. حجر بن ادائی نے کہا تجھ پہ بھی لعنت ہے, تیرے حاکم پہ بھی لعنت ہے. کہا حجر 90 سال کا تیرا سن ہے, تیری پنڈلیوں سے گوشت ختم ہو چکا ہے, تیری پنڈلیوں کی ہڈیاں گوشت ننگا ہو گیا, ہڈیاں ننگی ہو گئی ہیں, گوشت بیڑیاں کھا گئی ہیں, تیرے ہاتھوں میں کڑیاں دھنس گئی ہیں, اتنا لمبا سفر تو نے بن بلانے بن زین کے گھوڑے پہ کیا ہے, تیری رانوں پہ گوشت نہیں ہے, اور تو اب بھی حاکم کو یوں للکار رہا ہے. کہا ہاں للکار رہا ہوں. کہا اس نے دوسرا پیغام بھی دیا تھا, اگر تو علی پہ معاذ اللہ سب کرنے پہ تیار نہ ہوا تو تجھے قتل کیا جائے گا, تیرے ساتھیوں کو تیرے بیٹے سمیت قتل کیا جائے گا. کہا مجھے انکار نہیں ہے, ساری زندگی ایمان میں گزار کے آخری وقت میں جہنم خریدوں, ساری زندگی عشق علی میں گزاری ہے آخری وقت میں جہنم خریدوں, ایسا قبول نہیں. کہا پھر تیار ہو جا. کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو. نماز پڑھی, نماز طویل ہوئی, دشمن نے کہا موت کے خوف سے نماز مکمل کر, کہا نہیں موت کے خوف سے نہیں آخری نماز سے, اس لیے وضو و خشوع سے پڑھے. زندگی کی آخری نماز ہے, اس لیے وضو و خشوع سے پڑھی ہے, اور کوشش کی ہے اپنے آقا علی کی سیرت پہ چلو. پھر ساتھیوں کو مخاطب ہو کے کہا ساتھیوں سنو, میرا آقا علی نماز کا ایسا عاشق تھا کہ میرے آقا علی کی پنڈلی میں پنڈلی میں تیر لگ گیا. چونکہ علی جوان مرد تھا, علی کی پنڈلیاں پتھر سے زیادہ سخت تھیں, پنڈلی سے تیر نکل نہیں رہا تھا, نکالا جانے لگا تو علی تکلیف ہو رہی تھی. رسول نے کہا اللہ علی ان علی کو چھوڑ دو, جب علی نماز میں ہو علی کے بدن سے تیر نکال لینا. کہا علی سجدے میں گیا, پٹلی سے تیر نکلا, بعد میں علی کو خبر ہوئی پٹلی سے تیر نکل گیا ہے. علی کو درد کا احساس بھی نہ ہوا, یعنی کس کمال پہ میرا آقا نماز میں محو مگن ہوتا تھا کہ پٹلی سے تیر نکلتا رہا اور علی کو خبر نہ ہو. توجہ کریے گا, خدا کی قسم سنیے گا جملہ, جب عاشق اپنے معشوق کو سامنے پاتا ہے تو پھر درد کا احساس نہیں ہوتا. اسی لیے ہم نہ موت سے گھبرائے تھے, نہ گھبراتے ہیں, نہ گھبرائیں گے, کیونکہ ہم جانتے ہیں جس طرح نماز میں علی کے سامنے ہستی رب ذوالجلال تھی, موت کے وقت ہمارے سامنے ہستی علی مرتضیٰ.
مولا کی ہر حاجت کو پورا, مولا کی رزق کو پورا. بس آگا جان جو بات کہہ رہا تھا اس کو مکمل کرو, ایک صلوات گا دی اور محمد و آل محمد. ایک ٹائم کی طرف متوجہ بھی ہوا. اچھا بس نتیجہ دو, بات کو ختم کرو. آگا جان یہ زندگی جو ہماری زندگی ہے یہ محمد و آل محمد کی عطا کردہ زندگی ہے, یہ ان کے صدقے میں ہے, یہ ان کے وسیلے سے ہے, یہ کون مقام مولا مہدی کا صدقہ ہے. اور خدا کی قسم ہماری مجلسوں نے یہ جو ہمیں تولا اور تبرا سکھایا ہے نا, آل محمد کی فقط محبت نہیں سکھائی بلکہ پورا تولا سکھایا ہے. تولا کیا ہے؟ جس طرح نماز واجب ہے نا ویسے ہی تولا واجب ہے, جیسے روزہ واجب ہے ویسے ہی تولا واجب ہے. میں کہا کرتا ہوں عدد کے آگے پیچھے ہونے سے, ترتیب کے آگے پیچھے ہونے سے عبادتوں کی منزلتیں کم یا زیادہ نہیں ہوتی. عبادت عبادت ہے, اور یاد رکھیے گا تولا وہ عبادت ہے کہ جس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں. ہر عبادت کا دار و مدار قبولیت کا تولا پہ ہے, اور تولا فقط یہ نہیں کہ ہم محمد و آل محمد سے محبت رکھیں, نہیں
تب اللہ کی شرط بھی ہے, جس طرح کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی بے شرطہا و شروطہا ہے, ایسے ہی علی ولی اللہ حسنی بے شرطہا و شروطہا, علی کی ولایت بھی اللہ کا قلعہ ہے, اس کی بھی شرط ہے. اور فرمایا شیعتنا من شروطہی, اور ہمارے شیعہ اسی ولایت علی کی شرط ہے. کیا مطلب حید علی؟ کیا مطلب؟ کیا مطلب سنیے گا. تولّا تولّا تولّا,
فقط محمد و آل محمد سے دل میں محبت رکھ لینے کا نام نہیں تولّا. محمد و آل محمد سے محبت رکھنا اور ان سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنا, محمد و آل محمد سے محبت کرنا اور ان سے محبت رکھنے والوں سے محبت کرنا, یہ ہے تولّا. اگر ایک حصے کو کر لیا تو دوسرا حصہ نہ کیا تو پہلے کا بھی فائدہ, اگر یقین نہ آئے تو علی بن یقتین کو دیکھ لینا. علی بن یقتین وزیر اعظم مولا کے محضر میں آتا ہے اور امام موسیٰ کاظم منہ بھی نہیں لگاتے, پوچھتا ہے فرزند پیغمبر کوئی جسارت ہوئی؟ کہا میری برگاہ میں نہیں, ہمارا شیعہ تیرے پاس آیا, ہمارا شیعہ تمہارے پاس آیا. میں نے بھی اپنے وزیر اعلیٰ صاحب سے کہا تھا, کہا تو خیر خطبے میں تھا کہ مولا نے فرمایا تھا علی بن یقین ایک چیز کی تو ضمانت دے, تین چیزوں کی میں ابن رسول تجھے ضمانت دیتا. یہ فقط علی بن یقین کے لیے تھا؟ ہاں یا نا, میں جواب دیجیے. یہ فقط علی بن یقین کے لیے تھا؟ نہیں, امام نے سب کے لیے یہی پیغام دیا ہے. ایک چیز کی تم مجھے ضمانت دو, میں فرزند پیغمبر تین چیزوں کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں.
سبحان اللہ.
پہلی فرمایا تم مجھے ضمانت یہ دو کہ ہمارا شیعہ جب بھی تمہارے پاس آئے تم حد المقدور اس کی مدد کرنا.
سبحان اللہ.
جتنی تمہاری طاقت ہے. امام نے یہ نہیں کہا آسمان سے تارے لا کے اس کے ہاتھ میں رکھ دو, چاند لا کے اس جیب میں ڈال دو. میں جتنی تم میں طاقت ہے, جتنی طاقت ہے اس کی مدد کرنا, اس کی مشکل کشائی کرنا. اگر تم اس کی ضمانت دو تو میں امام زمان فرزند پیغمبر تین چیزوں کی ضمانت دو. پہلی تم قتل نہیں کیے جاؤ گے, دوسری تم قید نہیں کیے جاؤ گے, تیسری تم کبھی فقیر نہیں ہوگے. آج گفتگو تو کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا, پوری گفتگو ہی کسی اور طرف. فرمایا تم کبھی فقیر. اب تولّا کا تقاضا ہے کہ ہم جتنی جتنی اہل بیت کی ولایت کو دل میں احسا کریں گے, مجھے شیعہ علی ہونے کے لیے ثابت کرنا ہوگا کہ میں دوسرے شیعہ علی سے کتنی محبت کرتا ہوں. آخری بات کروں, برداشت کریں گے نا انشاءاللہ, ناراض تو نہیں ہوں گے نا. آغا جان, محبت کا پہلا زینہ یہ ہے, محبت کا تقاضا یہ ہے, محبوب کو حبیب کی غلطیوں میں عذر دکھتا ہے. نہیں میری بات پہنچ نہیں سکی, چند دوست نہیں پہنچی, سب تک نہیں پہنچ سکتا. محبوب کو حبیب کی محبت کرنے والے کو جس سے محبت کرتا ہے اس کی غلطیوں میں بھی حسن دکھتا ہے, وہ اس میں بھی عذر تراشتا ہے. نہیں اس نے یوں کیا ہے تو شاید یوں ہوا ہوگا تو یوں کیا ہے. تو یہ ایک منزل کی محبت کے لیے نہیں ہے. جب محبت کا نام آئے تو سب کا ذہن ایک طرف جاتا ہے, جوانوں کا جائے تو سمجھ میں آتا ہے, بوڑھوں کا بھی ادھر ہی چلا جاتا ہے. محبت کے پیرائے ہوتے ہیں. تو جو فرمائیے گا جو حقیقت محبت ہے وہ مجازی محبت کی بات نہیں, محبت حقیقی کی بات ہو رہی ہے. اور محبت حقیقی کے لائق فقط وہ ہیں کہ جن کے لیے عزت ہے, اور عزت یا اللہ کے لیے ہے یا صحبان ایمان کے لیے ہے. تو بس تقاضے محبت یہ ہے کہ ہم دوسرے مومن بھائی کی عذر خواہی کریں، اس کی غلطیوں میں بھی عذر تلاش کریں۔ اچھا اگر میں شیعہ ہوں تو میرا بھائی بھی تو شیعہ ہے نا، میری بہن بھی تو شیعہ ہے نا، میرا بھتیجا بھی تو شیعہ ہے نا، میرا بھانجا بھی تو شیعہ ہے نا۔ ہاں اگر شیعہ ہے تو پھر ان کی غلطیوں میں عذر تو آنا چاہیے۔ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنے والدین سے ناراض ہوتے ہیں، چھ چھ ماہ سال سال دو دو سال گزر جاتے ہیں کہ والد ناراض ہے تو رہے، ہماری روٹی تو چل رہی ہے۔ او بابا تیری روٹی چل رہی ہے، روٹی میں برکت نہیں چل رہی۔ تو اپنی اولاد کو یہ روٹی کھلائے گا نا تو پھر اولاد تیری آل محمد کی غلام نہیں بنے گی۔ وہ روٹی کھلا جس میں تیرے باپ کی دعا بھی شامل ہو، جس میں تیری ماں کی نگاہ کرم بھی شامل ہو۔ ایسے نہیں رسول نے کہا، ایسے نہیں کہا کہ مشکل میں پھنس جاؤ تو والدین کی قبروں پہ جاؤ، اگر نہیں زندہ تو قبروں میں جاؤ، زندہ ہیں تو ان کے قدموں میں جاؤ۔ بہت سے لوگ ہمیں فون کرتے ہیں کہ بلا کاروبار میں یہ لاس ہو گیا، یہ پریشانی ہو گئی، یہ مشکل ہوگی۔ پھر پوچھتا ہوں والد زندہ ہیں، والدہ زندہ ہیں، جاؤ ان کے پاؤں پڑھو، سب سے بڑا دروازہ تو وہ ہے۔ ان کے قدموں سے زہرا تک جا سکتے ہیں، ان کے قدم تمہیں علی تک لے جائیں گے، لیکن وسیلہ وہی ہے۔ خود کہہ رہا ہوں میں نا، خدا کی قسم سنو، ان کے قدم تمہیں لے جائیں گے۔ جس طرح اللہ دین پہنچاتا ہے نا اسی طرح دین لیتا ہے۔ اگر کہتے نا قل ھو اللہ احد، محمد تو کہ وہ یکتا ہے، روز معاشر عبادتیں تم سے ڈائریکٹ نہیں لے گا، محمد کے ذریعے لے گا۔ جس طرح وہ بھی دینے کا ذریعہ رکھتا ہے، لینے کا ذریعہ رکھتا ہے، اسی طرح تمہیں دنیا میں بھیجنے کا جو ذریعہ بنے تھے وہی تیری مشکلوں کو واپس کرنے کا ذریعہ بنے۔ بس آگا جان، اصل علم رب عبدالجلال کی معرفت ہے، اور معرفت خدا تمہیں یہ سارے حقوق بتاتی ہے کہ خدا کو ہر منزل پہ راضی رکھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ماں باپ کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہوتا ہے، ماں باپ کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے۔ اہل بیت کا پیام ہے کہ تمہارے ماں باپ ناسبی بھی ہوں تو والدین جتنا احترام بنتا ہے ان کو بطور والدین تمہیں دینا پڑے گا۔ بس میرے بھائیوں، خدا کی قسم یہ ادب کے کریمی ہمیں آل محمد میں سکھائیں۔ نسبت کی ماں ہو، حقیقی ماں نہیں، نسبت کی ماں ہو، باغیہ بھی ہو، میدان میں علی جیسا کے سامنے اتر آئی ہو، علی پھر بھی اس کو رسوا کر کے نہیں بھیجتا۔ 40 عورتوں کے لشکر کے ساتھ حضرت مالک اشتر کی زوجہ کے ساتھ، مالک اشتر کی زوجہ کی اور کیان کی ماں کی قیادت میں، ابراہیم اور کیان کی ماؤں کی قیادت میں، حسن مصطفیٰ اور محمد بن ابی بکر جیسے فرزندگان کے ساتھ مدینے بھیج کے بتاتا ہے، ارے نسبت کی ماں کا یہ احترام ہے تو حقیقی ماں کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ ماں مرضی کی نہ بھی بات مانے، ماں تو ماں ہے، بس تو جو فرمائی ہوگا بطور ماں احترام ہے۔ مگر علی کے مقابلے میں آنے والوں کو ہم قبول نہیں کرتے۔ ایک صلوات کہیں پر محمد وال
محمد۔
بس میرے بھائیو، خدا کی قسم یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ میرے رسول نے کہا تھا علی معیار حق ہے، جو علی کے مقابلے میں آئے گا وہ حق نہیں ہوگا، وہ باطل ہوگا۔ جہاں ماں باپ کا احترام ہے وہاں حق کی پہچان بھی ہے۔ اگر باپ حق پہ ہو تو حق پہ مانا جاتا ہے، اگر ماں حق پہ ہو تو حق پہ مانی جائے گی، اگر باطل پہ ہیں تو ان کو باطل پہ ہی کہا جائے گا، حق پہ نہیں کہا جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا، معیار حق اہل بیت ہیں، اہل بیت کے سوا اور کوئی معیار حق نہیں، چونکہ قرآن بھی حق ہے، اہل بیت بھی حق ہیں۔ نتیجہ دے رہا ہوں، مصطفیٰ نے فرمایا تھا قرآن اور اہل بیت آپس میں برابر ہیں،
جتنا قرآن کا وزن ہے اتنا ہی اہل بیت کا وزن ہے. قرآن اور اہل بیت برابر ہے, کوئی اور ان کے برابر نہیں. اور اہل بیت بھی اسپیسیفک ہے, قرآن بھی اسپیسیفک ہے. جیسے قرآن میں اضافہ نہیں ہو سکتا, ایسے ہی اہل بیت میں اضافہ نہیں ہو سکتا. قرآن بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے, اہل بیت بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. محمد نے اپنی مرضی سے نہ کسی کو اہل بیت بنایا ہے, نہ مصطفیٰ بنا سکتے ہیں, نہ قرآن بڑھا سکتے ہیں, نہ قرآن میں کمی ہو سکتی ہے, نہ اہل بیت میں اضافہ ہو سکتا ہے, نہ اہل بیت میں کمی ہو سکتی ہے. جس طرح قرآن میرا محمد سمجھا کے گئے ہیں کہ بھائی اس لیے ہم سے لے کے سینے بن ناس تک قرآن ہے, ویسے ہی محمد مصطفیٰ سے لے کے امام مہدی تک یہی اہل بیت ہیں, ان کے سوا اہل بیت نہیں ہیں. اور خدا کی قسم ایک دو نہیں, ایک دو نہیں, 90 سے زیادہ احادیث اہل سنت کے منابع میں, جن کو وہ صحیح احادیث کہتے ہیں, ان کے میزان پہ تل بھی آئیں, ان کے میزان پہ تل کے صحیح احادیث, پھر احسن حدیث, وہ جو فرمائیے گا صحیح حدیث, احسن حدیث, اور یہ مراسیل احادیث بہت سی موجود ہیں کہ جو اہل بیت کو بتاتی ہیں کہ اہل بیت کون ہیں. اور ساری حدیثوں میں ضعیف سے ضعیف حدیث کو بھی اٹھا کے دیکھ لو, صحیح سے صحیح حدیث کو اٹھا کے دیکھ لو, کسی منزل پہ ان کے سوا اللہ کے رسول نے اہل بیت کا تعارف نہیں کروایا, ان کے ذریعے تعارف کروایا. اور تعارف کرواتے ہوئے میرے محمد نے زہرائے مرضیہ کی چادر کا حساب دیا اور فرمایا اہل بیت وہ ہوں گے جو اتنے پاکیزہ ہو کہ بتول کی چادر کے نیچے آنے کے اہل ہو, وہی اہل بیت ہوں گے. جو بستر پہ بھی نہ بیٹھ سکے وہ اہل بیت نہیں ہوں گے.
میرے محمد اہل بیت.
جناب سعید خدری سے روایت ہے, جناب سعید خدری نے جناب حفصہ سے روایت کی ہے. جناب حفصہ کہتی ہیں حضرت عمر کی بیٹی, رسول کی زوجہ. حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ سے خود سنا, رسول خدا نے فرمایا ان اہل بیتی, ہم اہل بیت, ان اہل بیتی فاطمہ و علی و الحسن و الحسین والتسعۃ الابناء من ذریۃ الحسین, کہ اہل بیت علی ہیں, فاطمہ ہیں, حسن ہیں اور حسین, اور حسین کی نسل سے حسین کے 9 بیٹے اہل بیت ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں سمعت عن عائشہ زوجۃ رسول اللہ, میں نے رسول کی زوجہ عائشہ سے سنا, قالت حضرت عائشہ نے کہا, حضرت عائشہ نے کہا سألت عن رسول اللہ, میں نے رسول خدا سے سوال کیا. ایک منزل ہوتی ہے سننا کہ رسول خدا بات کر رہے تھے اور سنا, اور ایک منزل ہوتی میں نے سوال کیا اور رسول نے جواب دیا. اور یہ وہ روایت ہے جس میں حضرت عائشہ کچھ سوال کر رہی ہے اور فرما رہی ہے سألت عن رسول اللہ, میں نے رسول خدا سے سوال کیا, یا رسول اللہ من الاہل بیت, یہ آیت ابھی جن کے شان میں آئی ہے, یہ اہل بیت کون ہیں؟ ان کی شان میں یہ آیت تطہیر آئی ہے, یہ اہل بیت کون ہیں؟ قال رسول خدا نے فرمایا انا و علی و فاطمہ والحسن والحسین, میں محمد, علی مرتضی, فاطمہ زہرا, حسن مصطفیٰ, حسین شہید کربلا, ہم اہل بیت ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے انا اسکن فی بیت, یا رسول اللہ میں آپ کے گھر میں رہتی ہوں, انا زوجہ تو میں آپ کی بیوی ہوں, میں آپ کے گھر میں رہتی ہوں, آپ کے بیت میں رہتی ہوں, آپ کی بیوی ہوں, یا رسول اللہ میں آپ کے گھر میں رہتی ہوں, میں آپ کی بیوی ہوں. فرمایا بلا یا عائشہ, ہاں تو صحیح کہتی ہے عائشہ, انت تسکن فی بیتی, تو میرے گھر میں رہتی ہے, انت زوجتی, تو میری بیوی ہے, بل یا عائشہ, مگر عائشہ سن, ان اہل بیت, بے شک اہل بیت, میں محمد کے رشتہ دار نہیں, اہل بیت زبان توحید میں ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا, فاطمہ اہل بیت ہے, فاطمہ کا بابا اہل بیت ہے, فاطمہ کا شوہر اہل بیت ہے, فاطمہ کے بیٹے اہل بیت ہے, چاہے وہ حسن ہو چاہے امام مہدی. یہ اہل بیت ہے. اللہ سلامت مولا فرمایا یہ اہل بیت. اللہ یہ اہل بیت کیوں؟ رسول خدا کے رشتہ دار اہل بیت کیوں ہیں؟ بتول کے رشتہ دار اہل بیت کیوں ہیں؟ توجہ کریے گا، رسول خدا کے رشتہ داروں کا حد و دربا بہت بڑا تھا. ہاں یہی سبب ہے کہ لوگ کہتے ہیں یزید اہل بیت میں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی پھپھی رسول کے گھر میں تھی، وہ رسول کے گھر میں آتا جاتا تھا، کیونکہ اس کی پھپھی رسول کے گھر میں تھی. جاؤ خدا کی قسم تفاصیل اٹھا کے دیکھ لو، جب سے اس بی بی نے بستر لپیٹا تھا میکو سے رشتہ ٹوٹ گیا، مگر سفین میں اس نے رشتہ بنا لیا تھا، بعد از رسول رشتہ اس نے قائم کر لیا تھا. لیکن جب تک رسول تھے تب تک بستر لپیٹنے کے بعد رشتے ختم ہو گئے تھے. اور یہ بھی کمال ہے، کمال ہے، اس بی بی کا نکاح رسول سے جناب جعفر تیار نے پڑھا تھا، حبشہ میں تھے، حبشہ میں، حبشہ میں رسول کی وکالت میں جعفر تیار نے پڑھا تھا. یہ کمال ہے، کمال ہے میرے محمد کا. کبھی ابو طالب سے نکاح پڑھا کے بتاتا ہے، مقام ابو طالب یہ ہے، کبھی جعفر تیار سے پڑھا کے بتاتا ہے، اور کبھی علی سے دھمکیاں ڈلوا کے بتاتا ہے کہ اب نکلی تو خانہ رسول سے طلاق دے. ایک صلوات حضرت محمد والا،
ایک کام بستر لپیٹنے والا، ہمارے ہاں عمل صالح کافی نہیں ہے، خاتمہ بال ایمان چاہیے، خاتمہ بال ایمان. ہو سکتا ہے سفین میں علی کے لشکر میں ہو، سفین میں علی کے لشکر میں ہو اور کربلا میں حسین کے سینے میں بیٹھ جائے، ہو سکتا ہے سفین میں معاویہ کے لشکر میں ہو اور کربلا میں حسین کا وکیل بن جائے. خاتمہ بالخیر چاہیے، خاتمہ بالخیر. توجہ کریے گا، احترام ہے بس اتنا. ہاں رسول کی حیات میں دو گروپ تھے، ایک اہل بیت والا، ایک اپوزیشن والا. ہم اس وقت بھی اہل بیت کے ساتھ تھے، آج بھی اہل بیت کے ساتھ. چونکہ ہمارا گروپ ام سلمہ والا ہے تو ہم ام سلمہ کے ساتھ ہیں. جو ام سلمہ کے مقابلے میں اپوزیشن تھی، ہم نے کل بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے آئندہ بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے. اب یہ خود دیکھیے گا جا کے اپوزیشن میں کون کون. ہاں اتنا بتاتا ہوں، ماریے کب کیا جناب سودا، جناب زینب، جناب ام سلمہ، یہ ایک بلاک تھا اور باقی سارا دوسرا بلاک. ایک سلوات کا دیور محمد والا، ہاں مجبوری بن گئی، آپ نے کہا تو مجھے مجبوری بن گئی اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تاریخ بیان کریں گے نا. یہی تو ہم نے کہا ہے کہ بل میں توہین کی ڈیفینیشن کرو. آیا تاریخ بیان کرنا توہین ہے؟ پھر تو قرآن پڑھنا بھی توہین ہوگا، حدیث کی ساری کتابیں توہین ہوگی. نہیں، ہم تنقید نہیں کر رہے، ہم تاریخ پڑھ رہے. یہی امی حبیبہ ہیں کہ سفین میں بھائی کے ساتھ میدان میں علی کے مقابلے میں تھی. صرف جناب حفصہ اور جناب عائشہ تو نہیں علی کے مقابلے میں آئی، یہ بھی آئی ہیں. محمد بن ابی بکر کے قتل میں شریک ہیں، محمد بن ابی بکر فرزند ابو بکر کو گدے کی کھال میں جال کر زندہ جلایا گیا. جن جگہوں پہ علی بوسے دیتا تھا ان کو آگ نہیں لگی، آپ نے غور ہی نہیں کیا، گدے کی کھال میں ڈال کے جلایا گیا، مگر رخسار اب محمد بن ابی بکر کو آگ نہیں لگی. پتہ نہیں میرے یہ جملے، اب ہم مجبور ہیں ممبروں سے کہیں نہ کہیں تو کیا کہیں، تم نے مجبور کیا، ہم نے ایسے بیان کرنے چھوڑے، ہم نے تو باتیں تاک میں رکھ لی تھی، تم نے ہمیں مجبور کیا ہم دنیا کو بتائیں کہ وہ کیا تھے یہ کیا ہیں. ہم مجبور ہو کے یہ باتیں کر رہے ہیں،
اور میں اپنوں میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی سنت بھائی بیٹھا ہے اس کا آنا ہمارے لیے سر آنکھوں پر، مگر یہ مجلس فقط شیعوں کے لیے میری گفتگو ہے اور اہل تشیعوں سے گفتگو ہے، اور ہم حق پہ جانب ہیں کہ اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو اہل بیت کا بتا کے جائیں کہ کون اہل بیت کے ساتھ تھا، کون اہل بیت کے مقابل کھڑا ہوا، کون روزے معاشر علی کے لوا کے نیچے آئے گا، اور کون وادی برہو سے سیدھا جہنم میں جائے گا. کیونکہ میں ممبر ہوں متحدہ علماء بورڈ کا، میری ذمہ داری اس سے بھی بڑھ کے ہے کہ میں ایسی باتیں نہ کروں، لیکن مجبور ہیں بھائی، کیا کریں. تم نصابوں میں امر آس کو ہیرو بناؤ تو پھر ہم بتائیں گے مالک کشتر کی عظمت کا مالک تھا، اور امر آس بتائیں بس. توجہ فرمائیے، محمد بن ابی بکر کے رخساروں کو آگ نہیں لگی چونکہ علی بوسے دیتا تھا. اگلے دو دنوں میں بھی انشاءاللہ علم کو پھر ادھر ہی موڑ لیں گے. توجہ کریے گا، سر کاٹ کے معاویہ نے اپنی بہن کے پاس بھیجا مدینہ میں، مصر سے سر کاٹ کے مدینہ بھیجوایا. حضرت ام حبیبہ نے وہ سر تشت میں رکھوایا. پہلے جب خبر پہنچی مدینے میں، کیونکہ حکم ہے کہ جس گھر میں فوتگی ہو جائے اس گھر میں کھانا 3 دن تک نہ بنے، اس کے اجزاء و اقربا کھانا دے دیں. ادھر خبر پہنچی تو ادھر حضرت ام حبیبہ نے ام المومنین حضرت عائشہ کو پیغام بھیجا، چونکہ تو بھی حرم رسول ہے، میں بھی حرم رسول ہوں، تیرے گھر کھانا نہ بنے میں بھجواؤں گی، تیرا بھائی مارا گیا. تو حضرت ام حبیبہ نے بھنا ہوا بکرا، روز کیا ہوا بکرا حضرت عائشہ کے گھر بھیجا. جب گھر میں پہنچا تو غصے میں آ کے حضرت عائشہ اسی طرح سے جوان تھی، اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور لا کے حضرت ام حبیبہ کے منہ پہ مارا، اور بعد میں آپس میں ان کا تھوڑا سا ہوا، پھر بیچ بچ بچاؤ ہو گیا. ایک صلوات علی محمد و آل
محمد.
یہ تو خبر پہنچنے پہ ہوا، تو جو کریے گا حضرت عائشہ کے ساتھ یہ کیا، اور پھر تاریخ نے لکھا کہ حضرت عائشہ جناب حضرت ام حبیبہ پر، حضرت ام حبیبہ کے بھائی پر، حضرت ام حبیبہ کی والد پر، حضرت ام حبیبہ کی والد کی زوجہ پر مسلسل ہر نماز کے بعد ایک صلوات پڑھتی اور محمد ہمارے لیے، چونکہ ان کا عمل اسوہ نہیں ہے ورنہ ہم بھی ان کی سیرت پہ چل پڑتے ہیں، ایک صلوات کا دیور محمد وال. آپ نے پوری موضوع بھی بدل دیا بھائی، میں تو مسائل کی طرف جا رہا تھا. اچھا بات سنیے گا، یہ تو حضرت عائشہ کے ساتھ کیا، پھر یہ سر جب پہنچا ہے نا تو باقاعدہ سر کو تشت میں رکھ کے، تشت میں کپڑا ڈال کے ایک کنیز کو معمول کیا کہ علی کے گھر جا، کیونکہ جناب اسما بنت امیس حضرت جعفر تیار کی زوجہ تھی، حضرت جعفر تیار کے بچے علی کے گھر میں رہے اور رسول کی موجودگی میں جناب اسماء نے ابو بکر سے نکاح کیا. جب مرحلہ ایک فدق آیا تو حضرت اسماء ناراض ہو کر اپنے بچوں کے پاس آ گئے، جو علی کے گھر میں رہتے تھے ان کے بچے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت اسماء بنت امیس نے مولا علی سے عقد فرما لیا. تو جو کریے گا، یعنی پہلے حضرت جعفر تیار کی زوجہ تھی، پھر ابو بکر کی زوجہ ہوئی، پھر علی کی زوجہ ہوئی، اور اسماء بنت امیس کی عظمت سننا چاہو گے؟ اب وقت تو گزر چکا ہے، لیکن کل مجلس میں 20-25 منٹ ہی پڑھوں گا، چونکہ یہاں پڑھ کے میں نے کہیں اور بھی جا کے تو برامگی کروانی ہے، آج کل کے حصے کی پڑھ کے چلا جاتا ہوں. تو جو کریے گا، اسماء بنت امیس اس ہستی کا نام ہے، اس شخصیت کا نام ہے، اب پتہ نہیں کہاں تولو کہاں نہ تولو، اس ہستی کا نام ہے اسماء بنت امیس، اس فرد فرید کا نام ہے کہ جب اللہ نے چاہا کہ بتول دلہن بن کے علی کے صحن میں جائے تو حبشہ سے اسماء کو بلا کر اسماء کے ہاتھوں سے دلہن بنا کے علی کے گھر میں. اس عظمت کی مالک ہے جناب اسماء اللہ. جب اعلان اسلام نہیں ہوا تھا تب بھی اسماء نے بتوں کو سجدہ نہیں کیا تھا، تب بھی مواہدہ تھی، دین ابراہیمی کی کار بند تھی، اس لیے تو زوجہ جعفر تیار، زوجہ جعفر تیار عبداللہ ابن جعفر کی. اگر پھر بھی نہیں سمجھ سکے تو سنو سنو سنو، اس منزل پہ ہے. اب بات لمبی نہ ہو جائے، میں بس یہی ایک بات کروں گا، پھر اپنے اصل موضوع کی بات کہہ کے ذہن کو تمام کر دوں گا. اسماء بنت عمیس اس فرد خرید کا نام ہے، اس مزدور اعلیٰ کا نام ہے کہ جس کا بیٹا اتنا با عظمت تھا کہ ثانیہ زہرا اس کی دلہن بنی، عبداللہ ابن جعفر تیار، اور دوسرا بیٹا محمد ابن جعفر تیار، جس کے انتقال کے بعد جناب ام کلثوم کا عقد اون ابن جعفر تیار. یعنی اسماء کی گود اتنی مبارک تھی کہ اس نے دو ایسے پھول کھلے کہ جو خانوادہ اطرت کی کلیوں سے جڑ سکتے تھے. ایک سلوات کا حدیہ ہو جناب اسماء ملتے ہوں، میں رومال ڈال کے قمیض کو معمور کیا کہ جب زہرین کی نماز میں زہر کی نماز پڑھ لے، اسماء بنت امیس تکبیرات کہے تو تکبیرات کے فوراً بعد مصلی پہ اس کا محمد بن ابی بکر کا سر اس کے سامنے رکھ کے رومال ہٹانا، جب محمد بن ابی بکر کا سر تشت میں رکھ کر جناب اسماء بنت امیس کے سامنے نماز زہر کی ادائیگی کے فوراً بعد رکھا گیا، ماں تھی نا، جو ہی رومال ہٹا سامنے محمد بن ابی بکر کا سر دیکھا تو خون کی کہہ آئی، جگر پھٹ گیا، ایک سانس بھی نہ لے سکی، وہیں بیٹے پہ گر کے اللہ کی برگاہ میں پہنچا. یہ ہے جناب ام حبیبہ، اور بھی بہت کچھ پھر کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. اس لیے فقط ایک عمل ٹھیک ہے، بستر پہ نہیں بیٹھنے دیے، باقی ہم عقیدہ خاتمہ خاتمہ بال ایمان کے قائل ہیں، جو آخری زندگی کے لحظے تک اہل بیت کے ساتھ ہم اس کے ساتھ ہیں. ہر آخری وقت میں آیا، ہم نے کبھی ہر رضی اللہ نہیں کہا، ہم نے شاہ صدا، جس نے اہل بیت سے وفا کی ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، سادات کی ہے خاندانی دشمنی ہے، میں شیعہ ہونے کے عنوان پہ کہہ رہا ہوں، بطور سید ہماری دشمنی ہے رہے گی جب تک ہمارا منتقی ماں کے ان سے انتقام نہیں لے گا، ہماری دشمنی قائم رہے گی. سارے شیعہ چھوڑ رہے ہیں، سید نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ سنی ہو جائے شیعہ، اپنے باپ دادا کے دشمنوں کو نہیں بھلائیں گے. اور شیعہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ میرے امام نے کہا تھا شیعہ تو نام خلق اللہ تھی، ہمارے شیعوں کو اللہ نے ہماری بچی ہوئی دینت سے خلق کیا. اس لیے حسن حمدانی یہ جملہ کہا کرتا ہے کہ آنسو آنکھوں کی پتلیوں میں نہیں ہے، آنکھوں کی پپوٹوں میں نہیں ہے، پلکوں میں نہیں ہے، پورے وجود میں کہیں آنسو نہیں ہے. خدا کی قسم ادھر دل پہ چوٹ آتی ہے، ادھر خون کے ہر ہر قطرے سے جوہر نکلتا ہے، جو آنسو بن کے آنکھوں سے چھلک پڑتا ہے. خدا کی قسم کتنا حسین کے قریب ہے شیعہ علی تیرا لہو، کہ ادھر نام حسین زبان پہ آتا ہے ادھر حسین کا عشق آنکھوں سے بہنے لگتا ہے. بس عزادارو قیدی بن کے آ گئی ہیں شام کے دربار میں، یہاں کا مسئلہ میں نے چھوڑے تھے نہیں سکتے. علی کی 12 یا 13 بیٹیاں، ہائے ہاتھ پسے گردن ہیں، سروں پہ چادرے نہیں ہیں، قیدی بنی کھڑی ہیں. علی کے 3 حرم یزید کے دربار میں قیدی بنے کھڑے ہیں. رسول خدا نے کہا تھا ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں، علی کی ساری بیٹیاں یا عقیل کے گھر میں تھیں
جعفر کے گھر میں تھی یا عبد المطلب کے دو پوتوں کے گھر میں علی کی دو بیٹیاں یا ام ہانی کی بیٹے کے ساتھ ایک بیٹی کا عقد ہوا تھا، یہ ساری علی کی بیٹیاں کربلا میں بیوہ ہو کے شام آئی، کربلا میں بیوہ ہو گئی سوائے جناب ثانیہ زہرا کے۔ جناب ام کلثوم کا شوہر اور ابن جعفر تیار کربلا میں مارا گیا، عقیل کے بیٹے مسلم کوفہ میں، باقی سارے بیٹے کربلا میں مارے گئے، علی کے سارے داماد سوائے عبداللہ ابن جعفر تیار کے کربلا میں حسین پہ قربان ہو گئے۔ عزادارو خدا کی قسم، فقط علی کی بیٹیاں نہیں، علی کی نواسیاں، علی کی بہویں، علی کی پوتیاں، عزادارو علی کی ازواج، علی کے گھر کی کنیزیں، 85 بیویاں کہہ رہی تھیں۔ عزادارو ہر ایک کی بابت یزید پوچھ رہا تھا۔ روایت کہتی ہے، زاکرین و خطبہ کہتے ہیں، کہتی بنی کھڑی رہی نبی و بطول کی بیٹیاں، پاؤں پہ ورم آ گئے، اتنی تھک گئی تھی کہ ایک پاؤں اٹھاتی تھی وزن سارا دوسرے پاؤں پہ ڈال دیتی تھی، پھر پہلے پاؤں پہ وزن ڈال کے دوسرے پاؤں کو اٹھا لیتی تھی۔ عزادارو اس دوران میں یزید شراب پیتا رہا، ملعون تخت کی سترویں سیڑھی پہ بیٹھا تھا، اس وقت ظلم کی انتہا ہو گئی، جب جہاں اس نجس قدم تھے اس کے قدموں کے برابر میں حسین جیسے نور نصر لا کر، حسین کس کے قدموں کے برابر لا کے رکھا، سر کے اوپر رومال ہے، سر دشت میں بڑا ہے، اس ملعون نے ایک ایک بیوی کا تار پوچھنا شروع کیا۔ ملعون کہتا ہے، من حاضری، یہ کون ہے؟ نام بتایا گیا، علی کی بڑے سے چھوٹی بیٹی، من حاضری عباس کی بہن، من حاضری محمد اوسط کی بہن، ایک ایک علی کی بیٹی کا نام بتایا جاتا ہے، علی کی ازواج کے نام۔ عزاداروں، یہ ملعون ایک نام سننا چاہتا تھا، جب بیویوں کے نام پوچھ چکا نا، کہتا ہے اینا زینب بنت علی کی بڑی بیٹی کہاں ہے؟ کہا گیا ہے یا عاقبت ہی قائمت العقبہ بالحاضر عجوزہ، علی کی بڑی بیٹی وہ سامنے ضعیفہ کی پشت پہ سر رکھ کے کھڑی ہے۔ یہ ملعون کہتا ہے، جاریت زہرا اور زہرا کی گلی آگے سے ہٹ۔ عزاداروں، تیسری مرتبہ جب ملعون نے کہا نا، پشت کے پیچھے سے بی بی نے کہا، اما فضا ہٹ جا، یہ بڑے ظالم ہیں۔ آواز آیا، ایسا بول علی کی بیٹی، جانتی نہیں سامنے شرابیوں کا ہجوم ہے، تیری پکیزہ آواز ان کے کانوں میں نہ آئے، جتنی دیر تیرا پردہ بن سکوں پردہ بن۔ بس عزادارو، جناب فضا کے بھی ہاتھ تو پسے گردن بند ہو گئے، اس ملعون نے جلاد کو اشارہ کیا، جلاد چلا، تازیانہ گھماتے ہوئے فضا کے ہاتھوں پہ مارا، فضا کے سیاہ نورانی ہاتھوں سے خون کا فوارا نکلا۔ عزادارو، اب فضا نے سوچا کیا تدبیر کروں کہ بطول کی بیٹی کا پردہ دیر تک قائم رہ سکے، فوراً کرسیوں میں بیٹھے ہوئے حبشیوں کو دیکھا، کہا حبشیوں تمہاری غیرت کہاں چلی گئی، تمہاری شہزادی کو تازیانے لگے، تم کرسیوں میں بیٹھو۔ سارے حبشی کھڑے ہوئے، تلواروں کو بے نیام کیا، کہا ہماری شہزادی، ہماری شہزادی تو مدینے کے سیدوں کی کنیز ہے، کہا وہی مدینے کی سیدزادیاں میرے ساتھ قیدی بنے کھڑی۔ اب ان نے تلواروں کو بے نیام کر کہا، یزید جلال کو روک ورنہ تیرے دربار میں دانے جنگ بنا دے گے۔ یزید نے اشارہ کیا، جلال پیچھے ہٹا، جلال کا پیچھے ہٹنا تھا، میری مخدومہ کا منہ پشت فضا سے مدینے کو مڑا، نانا رسول اللہ آج ایک ہماری کنیزوں کے وارث ہے، اگر کوئی بے وارث ہے تو تیری نواسی ہے۔ بس عزادارو، پھر ایک منزل ایسی آئی، یزید نے کفریہ اشعار کہے، کہا بنی ہاشم نے حکومت کی خاطر سارا وحی کا ڈھونگ رچایا، تمام اللہ، کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی، ایسے میں بیوی کی آواز آئی، اما فضا اب ہٹ جا، اما اب دین پہ حملہ ہے، اب ہٹ جا. پھر علی کی بیٹی علی بن کے بولی اور اپنی گفتار سے شام کی ترجلے ہلا دی. عزادارو اب ملو بی بی سکینہ کی متطرف متوجہ، کہتا مسموک بچی تیرا نام کیا ہے؟ عزادارو جناب سکینہ کے لب ہلے لیکن آواز نہیں آئی. اس ملو نے دوبارہ پوچھا مسموک تیرا نام کیا ہے؟ عزادارو تیسری مرتبہ کہتا یا ایتو حل متقبرہ مسموک او متکبر بیچی تیرا نام کیا ہے؟ عزادارو اب سید سجاد بولا کہ ملعون تکبر فقط اللہ کو سے بات، میری بہن کو تکبر کا تانا نہ دے، وہ بولتی ہے مگر گلے کی رسی اتنی تنگ ہے آواز حلق سے باہر نہیں آتی. عزادارو گلے کی رسی کھلی، ہاتھوں کی رسیاں کھلی، بی بی چلتی ہوئی عزادارو تخت کے قریب آئی. عزادارو تخت کے قریب آنا تھا، کہا تیرا نام؟ کہا انا فاطمہ بنت حسین، میں حسین کی بیٹی فاطمہ. کہا ان بیویوں میں بھی نام فاطمہ دہرایا گیا تھا؟ کہا ہاں، ہم پانچ بہنیں ہیں، پانچوں کا نام فاطمہ. کہا تیرا باپ تجھ سے پیار کرتا تھا؟ بی بی کی آواز آئی، جتنا میرا بابا مجھ سے پیار کرتا، دنیا کا کوئی باپ اپنی اولاد سے اتنا پیار نہیں کر سکتا. کہا تیرا باپ تجھے کیا کہتا تھا؟ کہا میرا باپ مجھے سینے پہ سلاتا تھا. میرا بابا کہتا تھا سکینہ تیرے سینے پہ سوئے بغیر مجھے سکون نہیں آتا، اسی لیے میرا بابا مجھے سکینہ کہہ کے بلایا کرتا تھا. بچی تیرا بابا دلی تحفے بھی لاتا تھا، ہاں ہر روز فجر کی نماز پڑھ کے جب مسجد نبوی سے آتا تھا نا میرا بابا، میرے لیے رتبن جنی یا تازہ کھجوریں لے کے آتا تھا. بچی یہاں تازہ کھجوریں ملے گی تو پسند کرے گی؟ عزادارو اب خود نہیں بولی، اپنے زمانے کے امام اپنے بھائی کی طرف دیکھا. سجاد نے اسباب میں سر ہلایا، اب سکینہ کے لب ہلے، ہاں ملے گی تو پسند کروں گی. ملعون کہتا بچی آ، اس تشت میں کھجوریں ہیں. عزادارو بارہویں تیرہویں سیڑھی پہ ملعون نے حسین کا سر رکھوایا ہوا تھا. عزادارو سننا، چلتی ہوئی سکینہ تخت پہ بلند ہونا شروع ہوئی، بارہویں سیڑھی پہ کھڑے ہو کے ایک مرتبہ کانپتے ہاتھوں سے تشت پہ سے رومال کو ہٹایا. عزادارو منظر بڑا عجیب تھا، سامنے کھجورے نہیں، باپ کا سارا ہے، دائیں کی زلفیں بائیں، بائیں کی دائیں، چہرے پہ تماچوں کے داغ، داڑھی پہ اصغر اکبر کا لہو، رگے پوریدہ. اتنا قریب سر دیکھ کے بی بی نے خود کو بابا کے سر پہ گرایا، بابا کے رخسار چوم رہی تھی. عزادارو شمر نے شدید نے اشارہ کیا، شمر نے تازیانہ گھما کے ایسا تازیانہ مارا سر سے لے کے پاؤں تک خون کا فہارا نکلا، چرم کے تخت سے گری آواز آئی بھیا سجاد. عزادارو اب تو رومال ہٹ چکا تھا نا، اس ملعون کے ہاتھ میں خزران کی چھڑی تھی، اس ملعون نے وہی چھڑی حسین کے ہوٹھوں پہ ماری. صحابی رسول زید بن ارقم کھڑے ہوئے، کہا ملعون چھڑی ہٹا، میں نے خود مصطفیٰ کو ان ہوٹھوں کو چوستے دیکھا تھا، میں کہا کرتا ہوں ہائے حسین تیری بہنوں کی اپنی غربت، او جو صحابی پیغمبر او یہ منظر نہ دیکھ سکا، ہائے بہن نے او یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا، او بیٹیوں نے یہ منظر کیسے